الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو ولد أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولاد کی شکل میں جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالی کی اس نعمت کی نسبت سے ہم پر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. باری تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری گرفت اور میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو ہر نعمت کا شکر، شکر ایک تو ہوتا ہے زبانی اور ایک ہوتا ہے حقیقی. زبانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے یوں کہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی، اور حقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس نعمت کی نسبت سے جو ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، جس کام کے لیے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں اس نعمت کو استعمال کرنا. مثلا مال دیا ہے، تو مال کو ایک آدمی یوں کہے زبان سے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دولت عطا فرمائی، دوسرا یہ کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے جن نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اس کو خرچ کرے، یہ اس کی اس کا حقیقی شکر ہے، وہ زبانی یا حقیقی. ایک آدمی زبان سے تو شکر ادا کرتا رہتا ہے لیکن کبھی ایک نیکی کے کام میں بھی مال خرچہ نہیں کرتا، تو آپ بتلائیے کہ وہ شکر کا حق ادا کر رہا ہے. تو یہ اولاد جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی. اس اولاد کی نسبت سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی. بعض ذمہ داریاں تو وہ ہیں جن کو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کی نسبت سے یہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے اس کو ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر تین کا، ایک تو ان اولاد کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، دوسرا ان کے پہننے اوڑھنے کا انتظام کرنا، اور تیسرا ان کی رہائش کا، روٹی کپڑا اور مکان، تین چیزیں. یہ تین حقوق اولاد کے وہ ہیں جس کو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ اولاد کے یہ حقوق ادا کرنے ہیں، اور آج کل ہر آدمی اسی میں لگا ہوا ہے، صبح اٹھا وہاں سے لے کر شام کو سونے تک اسی چکر میں ہے کہ میں کس طرح اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں، اچھے سے اچھا کپڑا پہناؤں، اور اچھے سے اچھا مکان اس کی رہائش کے لیے میں تیار کروں. یہ تین حقوق تو وہ ہیں جن کے متعلق ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری. اگرچہ بہت سے آدمی ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے یہ حقوق ہم پر لازم کیے ہیں ادا نہیں کرتے. ایک دنیا کا دستور ہے اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اولاد کی نسبت سے والدین پر یہ ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. یہ تین کام تو وہ ہیں جو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور انسان میں بھی مسلمان بنایا. یہ جو تین کام ہم کر رہے ہیں، کیا یہ کام وہ ہیں جو ہم ہی کر رہے ہیں یا کوئی دنیا میں اور نہیں کرتا؟ دنیا میں جو لوگ غیر مسلم ہیں، اسلام اور ایمان کی دولت سے محروم ہیں، کیا وہ اپنی اولاد کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور ان کی رہائش کے لیے مکان کا انتظام نہیں کرتے، بلکہ ہم سے اچھا کرتے؟ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ کام انسانوں کے ساتھ بھی مخصوص نہیں. جنگل میں رہنے والا درندہ اور ہوا میں اڑنے والا پرندہ کیا اپنی اولاد کے کھانے پینے، ان کو گرمی سردی سے بچانے اور ان کی رہائش کا انتظام نہیں کرتا؟ کرتا. یہ اور بات رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، عقل اور سمجھ عطا فرمائی، اور اپنی اس عقل اور سمجھ کی وجہ سے اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے معاملے میں ہم جانوروں سے دو قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اصل ضرورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم میں اور ان جانوروں میں جو اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں کوئی فرق نہیں. اب اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہم اپنی اولاد کے ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے ہمارا لیول، ہماری سطح کیا ان جانوروں سے اونچی ہے؟ ان تین ضرورتوں تک محدود نہ رکھیں. یہ تین ضرورتیں تو ہر جاندار کی ضرورت ہے. جس کو بھی اللہ نے جان دی ہے اس کو کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے اور رہائش کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بھی بنایا. انسان ہونے کے ناطے انسانی اوصاف، انسانی کمالات ہمارے اندر ہونے چاہیے. ایک انسان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہم میں پائی جانی چاہیے. اور انسان کسی آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. ایمان اور اسلام کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس ایمان اور اسلام کی دولت کے نسبت سے جو خوبیاں، جو کمالات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسلمان کو جو اخلاق بتائے، جو جن خوبیوں کو حاصل کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ہم میں وہ ہماری اولاد میں یہ چیزیں آنی چاہیے. یہ دو چیزیں اور آگے بڑھ کر اب ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ہم اپنی اولاد کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ آج ہماری ساری سوچ، ہماری ساری تگ و دو، بھاگ دوڑ اسی پہلے والی تین چیز میں محدود ہو کر رہ گئی. ایک آدمی اپنے بچوں کے لیے شاندار مکان بنا لیتا ہے، ان کے لیے گاڑی ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، جو بھی ہے، اور جو ہے ان کے لیے ساری سہولتیں مہیا کر دی، وہ خوش ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو سب کچھ کر دیا. اب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اپنے طور پر یوں سمجھ کر مطمئن ہے کہ میں اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ میری اولاد سکھی ہے. لیکن ایک مسلمان جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ کیا یہ کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بنگلہ بنا دیا یا نہیں، بینک بیلنس جمع کر کے رکھوا دیا یا نہیں، گاڑیاں خرید کر رکھ دی یا نہیں، اس کے لیے کاروبار شاندار ویل سیٹ کرنے والا بنا کر کے دیا یا نہیں، اتنا ہی ضروری ہے یا آگے کچھ اور بھی ضروری ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سینکڑوں سال پہلے دنیا میں پیش آیا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا. انداز بیان بھی عجیب، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا کیا تم موجود تھے؟ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اس وقت، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے سینکڑوں سال پہلے یہ واقعہ تو پیش آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے موجود. آپ کو کیسے معلوم کہ کیا ہوا؟ جیسے آپ کے شہر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس پر سب چرچا کر رہے ہیں، ہر مجلس میں اسی کی بحث، اسی کا چرچا ہو رہا ہے. اب آپ کسی جگہ بیٹھے ہوا اس واقعے کے متعلق چرچا ہو رہا ہے، آپ ان لوگوں سے کہیں بھائی یہ واقعہ جس کا آپ چرچا کر رہے ہیں جہاں پیش آیا تم تھے؟ وہ کہیں آ کے میں تھا، بتاؤں کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا کیا تم تھے؟ ظاہر نہیں تھے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں تھا، کیا ہوا بتا، کیا ہوا بتاؤں. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد، ذرا آگے کیا ہوا اس کو سمجھنے سے پہلے میں ہمیں اس واقعے کا بیک گراؤنڈ جو ہے پس منظر اپنے نگاہوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کا نام تو یعقوب اسرائیل انہی کا لقب، اور یہ بنی اسرائیل جو ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی آئے انہی کی اولاد میں آئے. یہ اللہ کے پیغمبر، اتنا ہی نہیں کہ خود اللہ کے پیغمبر بلکہ ان کے ابا حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اللہ کے پیغمبر. ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی اللہ کے پیغمبر. ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی اللہ کے پیغمبر خلیل الرحمن. اور حضرت ابراہیم تو وہ ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں آئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب آپ ہی کی اولاد. گویا یہ سب نبیوں کا گھرانہ، یہ فیملی نبیوں کی فیملی. اب نبیوں کے گھرانے میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے لوگوں کو وہ ایمان و اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ساری دنیا کو وہ ایمان و اسلام کی طرف بلاتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے، ان کی زندگی کا مشن ہی یہ ہے، ان کا مقصد زندگی ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں، ایمان کی طرف بلائیں. اب جس گھرانے میں تین پیڑھیوں سے باپ دادا پڑھتے ہیں، سب پیڑھیوں سے ایک نبوت کا سلسلہ چلا رہا ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر میں جو بچے پیدا ہوئے اور اس گھر میں جن بچوں کی نشو نما ہوئی، جو بچے پلے اور بڑھے اور بڑے ہوئے، ان بچوں کو ایمان کے متعلق کچھ بتانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ایمان کیا ہے؟ وہ تو پیدا ہی نہیں. جیسے بطخ کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، میں اپنے یہاں کام کر مہمان کے بچے کو تجارت سکھائی نہیں جاتی. تو یہ جو ہے یہ نبوت کا گھرانہ، جہاں گویا ایمان اور اسلام کی دعوت ساری دنیا کو دی جاتی ہے، اس گھر میں بچے پیدا ہوئے اور وہیں پلے اور بڑے، ان بچوں کو، یہ حضرت یعقوب کے 12 بچے تھے اور ان میں بھی ایک اللہ کے نبی ہے، کون؟ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام. جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے سب بچوں کو جمع کیا. دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کسی آدمی کو پتا چلتا ہے نا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے تو اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو کچھ ضروری باتیں کہہ جاؤں جو ان کی زندگی میں آڑے وقت کام آئے، اور میری کہی ہوئی ان باتوں کو اگر وہ اپنا لے تو ان کی زندگی کیا ہو جاوے؟ کامیاب ہو جائے. اسی کو وصیت نصیحت کہا جاتا، آخری وقت کی نصیحت کو وصیت کہتے ہیں. تو گویا انہوں نے اس وقت اپنے ان 12 کے 12 بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے ایک سوال کیا. دیکھیے آج اگر ہمارے اس دور میں، آپ کے اس ماحول میں کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری آخری گھڑیاں ہیں، بعض مرتبہ آدمی کو اندازہ ہوتا ہے اپنی بیماری کے پیش نظر، بیماری جس دور سے گزر رہی ہے اس کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں زیادہ بچنے والا ہوں، یا ڈاکٹروں نے کہہ دیا، تو ایسے موقع پر وہ آدمی کیا کرے گا؟ اپنے اولاد کو کہیں بیٹا، ایک بیٹا وہاں نائروبی میں ہے اس کو بلا لو، کوئی جوہانس برگ میں رہتا ہے اس کو بلا لو، کوئی نیو یارک میں رہتا ہے بلا لو، بیٹی فلان جگہ، بھائی سب کو بلا لو، ذرا میں آخری گھڑی میں دیکھ بھی لوں، دو باتیں کر لوں. تب سب کو جمع کر کے آج کا انسان چاہے وہ کتنا دیندار ہو، نمازوں کا پابند، دین پر عمل کرنے والا، وہ وصیت کیا کرے گا؟ بیٹو دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ سارا کاروبار، یہ پورا ایک امپائر جو میں نے قائم کیا ہے نا، دیکھنا میرے جانے کے بعد یہ ختم نہ ہو جائے. میں تو دو دکانیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ذرا تم محنت کر کے دو کی چار بنائیے. میں چار فیکٹریاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم محنت کر کے چار کی آٹھ بنانا. دشمنوں کو، ہمارے فیملی کے جو دشمن ہیں ان کو ہنسنے کا موقع نہ دینا. یہ سب اسی طرح کی باتیں کرے گا. کوئی بہت زیادہ دیندار ہوا تو اخیر میں ذرا چاشنی کے طور پر نماز کا بھی خیال رکھ، دھیمی آواز میں یہ بھی کہہ دے گا، وہ بھی دیندار ہوا تو، ورنہ نماز کس کو یاد آ رہا ہے. ایک آج کے دور میں انسان کی آخری حالت میں یہی ایک منظر ہے جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق کیا فکر ہونا چاہیے. کیا یہ کہ میرے کے بعد وہ کیا کھائے گی، کیا کاروبار کرے گی، کہاں رہے گی؟ نہیں، بلکہ اس کو کیا فکر ہونا چاہیے. حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں اقبال علیہ بنی ہے ما تعبدون من بعد، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے میرے بیٹو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا فکر ہے ان کا کہ وہ کس کی عبادت کریں گے؟ میرے بیٹے میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کریں گے؟ یہ فکر ہے، یہ سوال کر رہا. چنانچہ ان کے سوال کا جواب دیا، بیٹوں نے وہی جواب دیا جیسے گھرانے میں جو 3-4 پیڑھیوں سے نبوت کا سلسلہ جہاں جاری تھا، جو ساری دنیا کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیتے تھے، ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والے اور پڑھنے بڑھنے والے بچوں کو جو جواب دینا چاہیے وہ جواب دیا. کیا دیا؟ قالوا نعبد الهك والاله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد. اے ربا جان، آپ فکر نہ کیجیے، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہم عبادت کس کی کریں گے؟ آپ کے معبود کی. آپ پوری زندگی میں جس ذات کی عبادت کرتے رہے ہم اس کی عبادت کریں گے. کون؟ والاله ابائك، آپ کے باپ دادا کا جو معبود تھا. باپ دادا کون؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، معمولی لوگ نہیں ہیں. ان کا جو معبود رہا الہ واحدہ، وہی ایک اللہ، اس کی ہم عبادت کریں گے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے. بے چون و چرا اسی کے حکموں کو بجا لائیں گی. ابا جان آپ دنیا سے اطمینان کے ساتھ جائیں. گویا دیکھیے یہ واقعہ قرآن میں اللہ نے اتارا اور اس کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات. ہم کنتم شہداء کنتم اور بھی جاننے والے جانتے ہو علماء یہاں بیٹھے ہیں کیا تم موجود تھے؟ اور اس ان مخاطبین کے واسطے سے قیامت تک آنے والے ہم سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم موجود تھے جو حضرت یعقوب کا یہ واقعہ پیش آیا. وہ اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق یہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا کھائے گی. ایک جگہ ایک اسٹیکر لگا ہوا, آج کل لوگ اچھے اچھے نصیحت کی باتیں اسٹیکروں پر لکھ کر لگا دیتے ہیں, دیکھا ہے بہت پسند آیا کہ ہم کو یہ تو فکر ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا. سنتر میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا, یہ تو فکر ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا, لیکن یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. یہ تو فکر ہے لیکن اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا یہ ہمیں فکر نہیں. ضرورت تو اس کی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند, اس بات کا مکلف کیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. بھی آپ کے سامنے مفتی صاحب نے قرآن پاک کی جس آیت کو تلاوت کر کے اس کی مختصر تشریح کی, اس میں اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ شریعت کے احکام کو خود سیکھیں, کرنے کے کام کریں, بچنے کے کاموں سے بچیں, اور انہی احکام کو اپنی اولاد کو بھی سکھائیں, عوامل کرنے کے کام ان کو بتائیں اور پھر اس کا ان کو عادی بنائیں. بچنے کا کام ان سے بتائیں اور بچنے کا ان کو عادی بنائیں. دیکھو ایک تو ہے بچوں کو نماز کیا ہے ہم سکھا دیں, یہ تو تعلیم ہوئی, کیا ہوئی؟ اور پھر نماز سکھانے کے بعد جب ہم مسجد نماز کے لیے جانے لگے تو بیٹے کو کہا بیٹا چلو میرے ساتھ مسجد, اور جو ہم نے سکھائی ہے نماز بیٹا اس کے مطابق نماز پڑھتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں, اور اس طرح روز آنا پانچوں وقت اپنے ساتھ لے جائیں مسجد نماز پڑھائیں دیکھیں. کب تک؟ ایک مدت تک, ایک سال, دو سال, تین سال, جب ہمارا دل یہ گواہی دے کہ اب یہ نماز اس بچے کے مزاج میں کیا ہو گئی, ویوست ہو گئی, اس کے لگو ریشے میں سرایت کر گئی, اب میں کہوں یا نہ کہوں یہ نماز کو کبھی چھوڑے گا, اس کا نام ہے تربیت. یہ کیا ہے؟ ایک ہے تعلیم, ایک ہے تربیت, دونوں چیزیں ہم پر ضروری ہے. خالی تعلیم نماز پڑھ لو نماز سکھا دی کافی نہیں, نماز سکھانے کے بعد نماز کی عادت اس کو پڑ جائے, گناہ کے کام اس کو بتا دیے یہ نہیں کرنے کا ہے, چوری نہیں کرنے کی, زنا نہیں کرنے کا ہے, شراب نہیں پینے کا ہے, پنانا کام اتنا کہہ دے گا کافی نہیں, بلکہ اس کو اس انداز سے اپنے پاس ساتھ رکھنا ہے کہ ان کاموں سے بچنے کا وہ عادی ہو جائے اور ان گناہ کے کاموں سے وہ ایسا بھاگے جیسا ایک آدمی آگ سے بھاگتا. یہ ہے تربیت. جیسے تجارت کے اندر کیا کرتا ہے باپ, بچہ پھر تو بڑا ہوا اسکول مدرسے گیا, جب اب کاروبار سنبھال سکے اس عمر کو جب پہنچتا ہے نا تو باپ کیا کہتا ہے, بیٹا کل سے تم بھی آ جانا دکان پر, اس کو کہہ دیتا ہے کہ دکان پر آنا شروع کرو. اب جب دکان پر آئے گا تو کوئی پہلے ہی نہیں وہاں بیٹھا نہیں دیتا اس کے اوپر, بیٹھو. اب جو گاہک آ رہے ہیں ان گاہکوں کے ساتھ میں کس طرح بات چیت کرتا ہوں ذرا دیکھو, اور کس طرح معاملہ کرتا ہوں, ایک تھوڑی مدت تک تو اس طرح ذرا دکھلائے گا, پھر کوئی معمولی سودا ہوا تو وہ دیکھا گیا تو بیٹھے گیا ہوا ذرا اس سے بات کرو, اور وہ دیکھے گا کیسی بات کرتا ہے, آئندہ ذرا کمی ہوگی تو بعد میں بتائے گا دیکھ تم نے اس کے ساتھ بات کی نا اس میں ذرا فالٹ تھا, ایسا نہ آئندہ ایسا مت کرنا یہ نقصان والی چیز ہے. تو اس طرح دھیرے دھیرے دو تین چار سال تک وہ ایسا اس کو ٹرین کرے گا کہ اب اس کو اطمینان ہو جائے کہ یہ کاروبار کو پورے طور پر سنبھالنے کے لائق بن چکا ہے. اب اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کی محفل میں فخریہ انداز میں کہے گا الحمدللہ اب تو بیٹے نے کاروبار کیا کر لیا, خوش ہوتا ہے. لیکن یہ کاروبار کے سلسلے میں یہ خوشی, اور نماز کے معاملے میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, کوئی کہے آپ کا بیٹا مطلب کیا کہیں, میں نے تو کہہ دیا اس کو, کہتا ہوں نماز پڑھو بیٹا, لیکن وہ نہیں پڑھتا تو کیا کروں گا, اس کو اس کی قبر میں سونا ہے, مجھے میری قبر میں سونا ہے. یہ ہمارا جواب ہوتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ دین کی وہ قدر اور وہ اہمیت جو دنیا کی ہمارے دلوں میں ہے ہوتی تو کبھی ایسا جواب نہ دیتی. ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں. ہندوستان میں ابھی ماضی قریب میں مرتبہ ایسا ہوا, یو پی گورنمنٹ نے سوچا تھا کہ وہاں اسکولوں کے اندر جو ہے وہ آنے والے بچوں کو سرسوتی مندرا, ان کے یہاں ہندوؤں کے یہاں دیویاں ہیں, تو ایک علم کی دیوی جو جس کو کہتے ہیں وہ سرسوتی دیوی, وہ ہر چیز کا الگ الگ ان کا خدا ہے, علم والی دیوی کو تو اس کو وہ ہاتھ جوڑتے ہیں, اور ہر تعلیمی ادارہ جتنا بھی ہوتا ہے اس میں اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یو پی گورنمنٹ نے کسی زمانے میں سوچا تھا کہ اسکولوں کے اندر سرسوتی دیوی کی مورتی یا اس کی تصویر رکھ کر آنے والے بچوں کو اس کا پابند کیا جائے کہ ہاتھ جوڑے دنڈوٹ کر کے داخل. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی نور اللہ مرقدہ اس زمانے میں موجود تھے, تو انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ جو ہے راجیو گاندھی جو اس زمانے میں وزیر اعظم تھے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ یو پی گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے, اگر ایسا ہوا تو میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا دیں, ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں جو ہمارے بچوں کو ایمان سے محروم کرنے والی. آج ہم دیکھ رہے ہیں پورا میڈیا, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, اور پوری عالم کی کوشش یہی ہے کہ وہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو ایمان اور اسلام سے محروم کریں. ایسے زمانے میں کیا ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ جب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کر رہا ہے, تو ہمیں اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ضرور کرنی چاہیے. ہر سوسائٹی ہر سماج میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو مختلف حیثیتوں سے اس سماج کی نسلوں کی اور لوگوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں. آج ہمارے دور میں بھی مدارس کے احباب ہیں, دعوت و تبلیغ کے احباب ہیں, تو دین کا کام کرنے والے وہ مختلف حیثیتوں سے لوگوں کے اور آنے والی نسلوں کے ایمان و اسلام کی فکر کر رہے ہیں. آپ کے یہاں ماشاءاللہ مولانا محسن صاحب یہ سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور اب اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور اسی نسبت سے آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑا مسرت کا موقع ہے کہ اس ملک کے اندر اس نسبت پر اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے جو وجود میں آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی, اور آپ کے لیے سب کے لیے خوشی کا موقع ہے. لیکن جیسا کہ ابھی آپ کو بتلا دیا گیا کہ اس اللہ کی اس نعمت کی نسبت سے آپ کے دو کام ہیں, ان دونوں کی طرف بھی آپ کو توجہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کا اور اس کو ایمان پر قائم, یہ ہمارے پاس ایمان کہاں سے آیا؟ ہمارے ماں باپ نے, ہمارے بڑوں نے ہماری محنتیں کی تھی, ان کی محنت کے نتیجے میں یہ دولت ہمارے پاس ہے. ہم محنت کریں گے تو ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں تک یہ دولت پہنچے گی. ہمیں قربانی, ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے, ہماری قربانیوں کے نتیجے میں ان کو ملے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کریں اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما ثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها في الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تهب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہیں کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیری دی ہوئی روزی کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، ہمارے اعزاز و اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اللہ تو ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر و پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں، ہمارے اہل و عیال، تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطفال، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما کر، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا. اے اللہ یہ مدرسے کا سلسلہ تو یہاں شروع کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس میں خوب بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. اے اللہ اس کو اس پورے ملک کے اندر اے اللہ ہر ہر مسلمان بچوں کی بنیادی ایمانی اسلامی تعلیم و تربیت کا بہترین ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اے اللہ ان دینی علمی خدمات کے سلسلوں کو زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرما دے. اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ تیرا یہ بندہ یہ کام شروع کر رہا ہے، اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے ان کے مددگار اے اللہ پیدا فرما دے، عوام و انصار پیدا فرما. اے اللہ تمام احباب کو توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ ان کی نصرت، ان کا تعاون، اے اللہ ان کی تقویت فرمائیں. اے اللہ اس کے لیے اسباب و وسائل عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے سے پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس سلسلے کو یہاں کے ہر ہر بچے کے ایمانی اسلامی تربیت سے آراستہ ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ یہاں اور پورے علاقوں میں مکاتب کے قیام کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہر ہر بچے کے بنیادی تعلیم سے واقف ہونے کے ذرائع کو عام فرما دے. اے اللہ ان سلسلوں کو جو اکابر نے وہاں شروع کیے ہیں اس ملکوں میں بھی جاری فرما. مدارس کے قیام کی صورتیں پیدا فرما. جہاں مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے اس کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ لوگوں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف اے اللہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما کر ان کی تعلیم و تربیت کی اس وقت سے جو ذمہ داریاں تو نے ان پر ڈالی ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے ادائیگی کے معاملے میں ہر قسم کی بے توجہی، خیانت اور بددیانتی سے پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ اس سلسلے کو قبول فرما، خوب ترقیاں عطا فرما، فروغ عطا فرما. ان کو اخلاص دے، استقامت دے، ہمت دے، حوصلہ دے. ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے عطا فرما. اللہ تمام یہ اہل علم کو جو اس ملک کے اندر علمی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ ان سب کی بھرپور مدد فرما دے. ان کو اخلاص دے، استقامت دے، ہمت دے، حوصلہ دے. اللہ ان کے علمی اللہ سلسلوں سے اللہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا کر اللہ اس ملک کے اندر ایمان و اسلام کے ہوائیں چلا دے. اپنا خصوصی فضل فرما دے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی اللہ ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کر دے. اللہ اسلام کو اور اے مسلمانوں کو سربلندی اور ترقی عطا فرما. ذلت و رسوائی سے گڑے سے نکال کر عزت و بلندی عطا فرما دے. اللہ ایمان اسلام کی سربلندی کے لیے جو جو کوششیں کی جائیں اللہ اس کے اندر حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اللہ بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستملہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی مسلطوں سے مالا مال فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.